وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ست کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں آپ کی جناب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد درس سیرت کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک جو سراسر ایک مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے اور قرآن اور سنت کی صحیح تشریح ہے، ایک تسلسل کے ساتھ تقریباً کئی عرصے سے، بلکہ یوں کہوں کہ کئی سال سے درس سیرت کے حوالے سے اتوار کے دن بعد نماز ظہر یہ سلسلہ مختصر سے درس کی صورت میں جاری رہتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے پیارے حبیب اور انسانیت میں انبیاء میں مرسلین میں سب سے افضلیت ذات آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے لمحات زندگی، آپ کے حالات زندگی جو سراسر قرآن کی آیات کی تشریح ہے، کیونکہ قرآن آپ ہی پر اترا ہے. آپ مکہ گئے تو قرآن اترا، آپ مدینے آئے تو قرآن اترا، آپ سوئے تو قرآن اترا، آپ جاگے تو قرآن اترا. تو جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت عالیہ کو نہ پڑھا جائے، نہ سنا جائے، نہ سمجھا جائے، تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن کی شرح اور تشریح حضور کی سنت ہے، حضور کا کلام ہے. تو حضور کی ذات تو بدرجہ اولا قرآن کی شارح ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحات زندگی اور طرز زندگی، طرز عبادت اور شعبہ زندگی کے تمام طریقے جو آپ نے گزارے ہیں، تو یہ محض کسی حاکم، کسی لیڈر، کسی جرنیل کی زندگی نہیں کہ جب تک وہ کسی فلسفے کو پڑھ کر سنائے تو وہ حجت ہو، جب تک وہ کسی آئین کی عبارت پڑھے تو وہ قانون ہو. نہیں، یہ اللہ کے رسول کی ذات ہے کہ جن کی خلوت و جلوت سب قانون ہوتی ہے، سب حجت ہوتا ہے. اور یہ عظیم ذات ہے کہ یہ سو رہے ہیں وہ بھی قانون ہے، یہ کھا رہے ہیں وہ بھی قانون ہے، یہ چل رہے ہیں وہ بھی قانون ہے، یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی قانون ہے، یہ مسکرا رہے ہیں وہ بھی قانون ہے. تو یہ اللہ کے رسول کی ذات ہے کہ جن کی زندگی کا سارا شعبہ شریعت کا قانون ہے، بلکہ شریعت ہے، بلکہ آپ کی ذات اللہ کے عرفان کا وہ سرچشمہ ہے جس سے شریعت جاری ہوتی ہے، جس سے خدا کی مرضی جاری ہوتی ہے، جس سے خدا کی رضا اور اس کے غضب کا اظہار معلوم ہوتا ہے. تو اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اور قرآن کو اپنے قلب اور قالب میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں کہتا ہوں فرض ہے کہ وہ حضور کی سیرت کو پڑھے علیہ السلام، حضور کی زندگی کو پڑھے. پڑھ نہ سکے تو وہاں جائیں جہاں حضور کی زندگی پر کلام ہوتا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے محترم سامعین یہ اپنے اوپر ضروری کیا. حضور کی سیرت 200 صفحوں پر بھی لکھی گئی ہے، 200 صفحوں پر بھی لکھی گئی ہے، 2000 صفحوں پر بھی لکھی گئی ہے. اب کیونکہ آپ کی ذات مبارکہ ایک قانون ہے جس کو جس زاویے میں پھیلایا جائے جتنی نشوونما حاصل کی جائے اور خدا جس کو جتنی سمجھ دے اور جس کا جس قدر انشرائے صدر ہو، شرح صدر ہو، وہ اتنا ہی آپ کی ذات بابرکات سے فیض حاصل کرتا ہے. مجھ جیسا ہیچ مدا نے یہ کوشش کی کہ عام طریقہ کار جو سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر کچھ تشریح اور تفسیر کے ساتھ آپ کی سیرت مبارکہ کو لیا جائے، جہاں آپ کی لمحات کی زندگی ہو اس میں آپ کے کلام اور احادیث کو بھی لیا جائے، اس میں آپ کے غزوات کو بھی لیا جائے، اس میں آپ کی سیاسی زندگی کو بھی لیا جائے، اس میں آپ کی نبوتی زندگی کو بھی لیا جائے. سیاسی زندگی کو اس لیے لیا جائے تاکہ ہمیں تہذیب اور تمدن کا طریقہ پتا چلے، ہمیں رہن سہن کے آداب پتا چلے، ہمیں اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ کے درمیان فرق واضح ہو جائے اور ہم اپنی زندگی کو خیر اسلوبی کے ساتھ گزار سکیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف سیاسی نہیں عائلی زندگی کو بھی ہم نے اس درس میں شامل کیا ہے تاکہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات میں تمیز پیدا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ، اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ، اپنے والدین کے ساتھ معاملہ، اپنے داماد کے ساتھ معاملہ، اپنے اور عزیز اور اقارب کے ساتھ معاملہ، وہ پتہ چلے. اور یہ تہذیب اور یہ ادب جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں یہ حضور کی عائلی زندگی کا جو عنصر ہے، جو حضور نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں، جس طرح ہمارے نظام اور ہمارا امن جو ہے یہ حضور کی سیاست سے آئے گا، اسی طرح ہمارے گھر کے اندر امن جو ہے یہ حضور کی عائلی زندگی کے اندر آئے گا، اور ہماری نمازوں کا قرار اور ہمارے دلوں کی تطہیر یہ حضور کے منصب نبوت کی تشکیل میں آئے گا. تو اسی حوالے سے ہم نے ہر جہت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اسی لیے میں اپنے آپ کو اور اس مجمع کو بڑا خوش بخت سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ سفر حج سے پہلے میں نے 8 ہجری تک کے واقعات کی تکمیل کر دی تھی، اور یہ 8 ہجری تک کے واقعات یعنی 8 سال ہجرت کے، اور اس سے پہلے 10 سال خدمات اور 3 سال توقف، 13 سالہ مکی زندگی، 13 سال وہ اور 8 سال یہ، اس کو تفسیر و تشکیل کے ساتھ تقریباً 4 سال سے زیادہ عرصہ ہوا کہ جو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے درس سیرت کے عنوان سے ہر اتوار، ہر ہفتے کا اتوار بعد نماز ظہر کوشش کی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اور تقریباً یہ عرصہ 4 سال سے 4.5 سال کے عرصے پر گویا کہ محیط رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پر اس اعتبار کے حساب سے کئی دروس دے چکا ہوں اور جو تقریباً 8 ہجری پر محیط ہیں. اس مختصر سے مقدمے کو پیش کرنے کے بعد، کیونکہ سفر حج کے بعد یہ میرا پہلا درس ہے سیرت کے حوالے سے، اور گزشتہ درس جو ہم نے پیش کیا تھا وہ میرے آقا اور مولا حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا مقام تصوف اور صوفیہ کا امام ہونا اور آپ کا روحانی معالج ہونا، اس حوالے سے ہم نے ایک مختصر سی صوفیانہ گفتگو جو صوفیہ اکرام کی کتابوں سے پڑھی وہ آپ تک پہنچا دی، اللہ اسے قبول فرمائے. اب جب 8 ہجری مکمل ہو گئی ہے تو 9 ہجری شروع ہوگی. تو ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو سال مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایک لب لباب اور خلاصہ آپ کے ذہنوں میں دوبارہ ڈال دیا جاتا ہے. تو 8 سال جو مکمل ہوئے ہیں اس میں کیا کیا ہوا اور کیا کیا ہم نے سنا، ایک ایک جملے کے اندر آپ سماعت فرما لیجیے. ہجرت کا 8واں سال ترقی کے اعتبار سے بہت بڑی اہمیت کا متحمل رہا ہے. سب سے پہلے تو اس میں عمر بن عاص اور بڑے بڑے قریش کے رؤساء ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے جو ان کے جرنیل تھے، ماہر تھے، سرما تھے، وہ تو سب بدر میں مارے گئے، لیکن اس کے بعد جن پر ان کو بڑا فخر تھا اس میں حضرت عمر بن عاص، جب تک یہ مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کے تدبر اور سیاست پر بڑا بھروسہ تھا، لیکن یہ سن 8 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنی ساری عزت نچھاور کر گئے اور دار اسلام سے وابستہ ہوئے۔ سن 8 ہجری میں سب سے بڑا معاملہ حضرت عمر بن عاص کا اسلام لانا ہے، جس اسلام کو بڑی برکتیں ملی ہیں، اور یہ وہی عمر بن عاص ہیں جو ملک شام کے گورنر رہے، اور یہ وہی عمر بن عاص ہیں کہ جنہیں حضرت عمر نے لیٹر دیا تھا دریا نیل کے لیے کہ لو یہ دریا نیل میں داخل کر دو۔ تو یہ حضرت عمر بن عاص ہیں جو حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہیں اور حضور کے بڑے عظیم صحابی ہیں۔ ان کا وہ واقعہ میں نے ضمن میں ذکر کیا تھا، ان کے غلام نے ان سے حضور کے خد و خال کو پوچھا تھا تو ان پر کیا کیفیت تھی، وہ بیان انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا اور اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد سن 8 ہجری کی ابتدا کے اندر جہاں حضرت عمر بن عاص جیسا ایک بڑی قوت اسلام میں داخل ہوئی، وہیں آپ کا دل ابھی خوش ہو جائے گا، بلکہ میں نام لوں گا تو مومن کے اندر سیر و خون بڑھ جائے گا، سیف من سیوف اللہ، حضرت خالد بن ولید بھی اسلام لائے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کی تلوار کہا گیا، سیف من سیوف اللہ، خدا کی تلواروں میں سے وہ حق کی تلوار ہے سیدنا خالد بن ولید، اور آپ جانتے ہیں خالد بن ولید کی کیا خدمات ہیں اور ان کا کیا مقام ہے۔ اس طرح حضرت عمر کا نام فاروق ہے، اس طرح حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی ایک علامت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کو ہے، لیکن حضرت عمر تو پھر حضرت عمر ہے۔ حضرت خالد اگر اپنی ساری نیکیاں لے کر پہنچے تو حضور حضرت عمر کے نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، اور حضور کی برکات وہ ملی ہے جو حضرت خالد بن ولید کے مقدر میں نہیں آئی، لیکن حضرت خالد بن ولید اپنی حیثیت اور اپنی خدمات اخلاص کے ساتھ ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ جو آج ساری امت مسلمہ مل کر وہ کام نہیں کر سکتی جو تنہا حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لیے کر کے دکھائے۔ تو سن 8 ہجری کی ابتدا کے اندر حضرت گرامی، حضرت عمر بن عاص خالد بن ولید کا مسلمان ہونا، اور سب سے بڑی بات قیصر روم، عیسائیوں کی ساری قوتیں جمع ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غیور جوانوں سے مشورہ کیا کہ یہ کفار مشرکین نے مکہ نہیں ہے، یہ مکہ نہیں ہے، یہ اس وقت کی سپر پاور ہے، کیا اس کا آپ مقابلہ کر سکیں گے؟ کہا کہ حضور آپ حکم فرمائیے، میدان میں جانا، سر کٹانا، بچوں کو قربان کر دینا ہمارا کام ہے، اب فتح دینا یا نہ دینا یہ رب کا کام ہے، ہم تو آپ کے اور آپ کے رب کے حکم کے پابند ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ، جو حضور کے کتنے قریبی ہیں، جن کو حضور کے اہل بیت میں شمار کیا گیا، کس اعتبار سے کیا گیا، انشاءاللہ 8, 9, 10 یہ تین دن جب میں محرم میں خطاب کروں گا آپ کے سامنے تو اس میں اہل بیت کے حوالے سے پوری تفسیر اور تشکیل اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور سعداد اور نسب رسول اور حسنین کریمین کے واقعات، اور بالخصوص آخری تقریر میری کوشش ہے کہ کربلا کا واقعہ کیا سیاسی تھا یا وہاں پر حضرت امام حسین مذہبی فروغ کے لیے گئے تھے، انشاءاللہ العزیز اس پر ایک خصوصی نشست اسی کے گویا کے کڑی اور اسی سے ایک گویا کے نہر نکلے گی جو میں وہاں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ تو حضور نے زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور اپنے چہیتے چچزاد بھائی مولا علی کے بڑے بھائی جو حضرت مولا علی سے تقریباً 8 سال بڑے تھے، میرے آقا میرے مولا حضور سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کیا اور فرمایا زید تم نے سب سے پہلا جھنڈا ہاتھ میں رکھ کر ان پر حلہ گول دینا ہے، اور جب زید شہید ہو جائیں تو فرمایا کہ اس وقت پھر جھنڈا جو ہے حضرت جعفر نے لینا ہے، اور جب جعفر شہید ہو جائے تو ابن رواحہ نے لینا ہے، اور یہ زبردست قسم کا مارکہ ہوا ہے اللہ اکبر، جس کو ملک شام میں ایک جگہ ہے دمشق کے قریب، اس کو موتا کہا جاتا ہے، اور اس کو غزوہ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل تشکیل ویب سائٹ پر موجود ہے، اور یہ بہت ایمان افروز واقعہ ہے، اس میں ہم نے کئی احادیث اور کئی اور ابحاث اور بحثیں اور عقیدے کی مزید نظریاتی پہلو کو اس میں شامل کر کے اس جنگ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یقین آپ سنیں گے تو اس میں بے شمار تصحیح عقائد کے اعتبار سے ایک بندے کے اندر بردباری اور سنجیدگی کے کئی پہلو ہیں. غزوہ موتا لڑی گئی اور اس میں یہ تینوں صحابی شہید ہوئے, اور حضور نے جس طرح فرمایا تھا اس ترتیب کے ساتھ ہوئے ہیں, یعنی حضور کے کلمات نکلے اور آپ کی نبوت کی نگاہ ان کی تقدیروں کو دیکھ رہی تھی. اور بخاری کے الفاظ تھے کہ نہ زیدن و جعفرن ابن رواحتا, حضور نے زید کی بھی خبر دی, جعفر کی بھی خبر دی, ابن رواحہ کی بھی خبر دی, لیکن اس سے پہلے ابن کثیر بدایہ یہاں میں لکھتے ہیں کہ حضور نے پہلے سیٹ اپ بنا دیا تھا کہ جھنڈا تم لینا, تم جاؤ گے تو جعفر, جعفر شہید ہوئے تو ابن رواحہ, ترتیب کے ساتھ بنایا. اور آپ دیکھیں جنگ تو تلوار تو کسی کا اثر نہیں کرتی, لیکن جو حضور کے کلمات نکلے ہیں وہ ان کی تقدیر بن گئی ہے. تو زید شہید ہوئے ہیں اس کے بعد جعفر نے جھنڈا اٹھایا ہے, اور سیدنا جعفر شہید ہوئے ہیں اس کے بعد ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا ہے. 8 دن سے زیادہ کا یہ خطرناک قسم کا مارکہ تھا, اور جب یہ تینوں شہید ہو گئے, حضرت جعفر, حضرت عباس علمبردار جن کو کہا جاتا ہے کربلا کے اندر جنہوں نے جھنڈا سنبھالا تھا, یہ بالکل گویا کہ ہو بہو اپنے تایا کے مانند ہے, کیونکہ حضرت عباس جو ہیں کربلا کے اندر وہ حضرت علی ہی کے بیٹے ہیں دوسری بیوی سے, اور حسنین کریمین ہیں وہ سیدہ فاطمہ سے. تو حضرت عباس بیٹے ہیں مولا علی کے, اور کیونکہ میں عرض کر دوں عباس کئی ناموں کے ہیں, ایک حضرت عباس وہ ہیں جو علی کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اور ایک عباس ابن عبد المطلب ہیں, وہ حضور کے چچا ہیں, وہ حضور کے چچا ہیں. تو حضرت عباس جو کربلا میں امام حسین کے بھائی تھے, آپ نے ان کی تاریخ پڑھی ہے اور سنی ہے کہ جب ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تو دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا, پھر کاٹ دیا گیا تو منہ میں پکڑا. اسی طرح آپ غزوہ موتا میں دیکھیں گے یہی بات حضرت جعفر تیار کی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تھے, جھنڈا انہوں نے اپنے منہ میں پکڑا رکھا, اور اتنی سختی سے پکڑا رکھا کہ جناب وہ جھنڈا گرا نہیں اور ان کے جسم کو چھننی کر دیا گیا. قریب تھا کہ وہ جھنڈا زمین پر گرتا, سیف من سیف اللہ, خالد بن ولید نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا, اور حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا. جنگ شام کے مرحلے پر پہنچ چکی تھی, رات ہو گئی, حضرت خالد بن ولید بڑے زیرک اور مدبر تھے, رات کے انتہائی پہلو تک اور انتہائی وقت تک آپ سوچتے رہے کیا ہوگا. لاکھوں کی تعداد میں, 2 لاکھ کے قریب فوج سامنے ہے اور مسلمان 35,000-30,000 کے قریب ہے, کس طرح جنگ ہوگی. حضرت خالد بن ولید اس نتیجے پر پہنچے کہ جنگ کی صورت کو چینج کرو, جو مقدمۃ الجیش تھا اس کو پیچھے لے آئے, جو یمین تھا اس کو یسار کر دیا, جو یسار تھا اس کو یمین کر دیا, یعنی پوری صفیں جو ہے وہ بدل دی. اب جب لوگ اب اترے ہیں جنگ کے لیے اور یہ شور کر دیا کہ جناب مدینے سے رسد پہنچ گئی ہے, مدینے سے نئی فوج پہنچ گئی ہے. رومیوں نے جب یہ سنا کہ جناب مدینے سے نئی فوج پہنچ گئی ہے, ظاہر سی بات ہے سامنے جس سے لڑتے ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے, وہ تو پیچھے چلے گئے ہیں, دائیں والے جس سے لڑتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آئے, وہ بائیں طرف چلے گئے ہیں. اب بالکل منظر گویا کہ آپ نے جنگی ترکیب اور تربیت کا ایسا کر دیا کہ وہ عیسائی یہ سمجھے کہ جناب نئی فوج آ گئی ہے اور یہ فوج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, وہ دم دبا کر بھاگے اور کئی اس میں گویا کہ مارے گئے. اور غزوہ موتا کی فتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنا کے ہاتھ لکھی گئی. موتا کے حوالے سے ایک بات میں مزید عرض کر دوں آپ کے سامنے, اس کو حضرت امام بخاری نے حضور کے غزوات میں شامل کیا ہے. جس طرح غزوہ کہ حضور نے جب کسی کفار کی طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قصد کیا ہو اپنے صحابہ کے ساتھ, چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, اس کو غزوہ کہتے ہیں. جس طرح آپ غزوہ تبوک ابھی دیکھیں گے نبی ہجری میں آئے گا, اس میں جنگ نہیں ہوئی لیکن حضور جنگ کے لیے گئے تھے, تو جنگ بھلے نہیں ہوئی تو یہ گویا کہ غزوہ ہے. اسی طرح آپ بدر دیکھتے ہیں, بدر میں حضور جنگ کرنے نہیں گئے تھے, ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے گئے تھے اور وہاں جنگ ہو گئی, تو بس حضور کا مدینے کو چھوڑنا کفار کے تعاقب میں یہی غزوہ میں شمار ہو جاتا ہے. لیکن غزوہ موتا میں تو حضور نہیں گئے ہیں, تو پھر اس کو حضور کے غزوے میں کیوں شمار کیا گیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی دعا اور حضور کی نبوت, نگاہ نبوت کی کرامت تھی, جو سارا مجمع پہلے بتا دیا یہ ہوگا تو تم نے یہ کرنا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. فرما ساری حکمت اور اس زبردست قسم کے طوفان کے سامنے حضور نے اپنے نگاہ نبوت سے جو بہترین مشورے عطا فرمائے تھے, وہی فتح غزوہ موتا کا سبب بنے ہیں. اس لیے اس کو کسی صحابی کی طرح منسوب نہیں کیا جاتا ہے, اس کو ذات رسالت کی طرح منسوب کیا جاتا ہے. اور غزوہ موتا اتنا عظیم غزوہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکلے اور مدینے کے قریب ایک گھاٹی پر رک کر اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا جو جا رہے تھے اور ان کو دعاؤں سے نوازا. یہ جمعے کا فجر کی بعد کا واقعہ تھا, اور حضور نے وہیں سے ان کو روانہ کیا کہا گھبرانا نہیں، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار بھی کروں گا، اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، جاؤ اعلی کلمۃ الحق کے لیے۔ سبحان اللہ، اس وقت حضور کے دل پر کیا کیفیت ہوگی کہ جن کو اپنے سینے سے لگا کر پالا ہے اور جن کو اپنے گویا کہ پیار و محبت سے آراستہ کیا ہے، ان صحابہ کو فراق سے کتنا درد محسوس ہوا ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں، کہاں مدینہ ہے، کہاں سیریا ملک شام ہے، کتنی لمبی مسافت ہے وہ جا رہے ہیں، آنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، پھر حضور کی زیارت ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی، لیکن حضور نے تسلیاں بشارتیں دے کر ان کو نوازا گیا۔ عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے مجھ سے رہا نہ گیا، میں تھا تو اسی قافلے کے اندر، حضور نے ان کا نام لیا تھا کہ جھنڈا یہ اٹھائیں گے، فرمایا میں چھپ گیا نہیں گیا ان کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں پھر جمعے کی نماز ملے نہ ملے، یہ جمعہ تو میں حضور کے ساتھ پڑھ کے جاؤں گا۔ اب یہ تھا کہ فجر کے بعد وہ لوگ روانہ ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ چھپ گئے واپس آ کر گھر پر، اور حضور جب جمعے میں پہنچے، جمعے کی نماز میرے آقا نے پڑھائی، تو عبداللہ بن رواحہ بھی چھپ کر صف میں دور سے حضور کو دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ جب نماز ختم ہو گئی، سرکار کے قریب آئے، دست مبارک کو بوسا دیا، سرکار نے مسکرا کر فرمایا خدا تیری حرص بڑھائے، یعنی مجھے دیکھنے کی جو تیری تمنا ہے خدا تجھے بڑھائے، تو کیوں رک گیا؟ کہا کہ حضور میرے دل نے کہا کہ اب جانے کے بعد میری شہادت ہو جائے گی تو حضور پھر میں آپ سے ملاقات کر سکوں گا، آپ کی دست بوسی کر سکوں گا، یہ آنکھیں آپ کو دیکھ سکے گی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا، فرمایا کہ خدا تیری حرص بڑھائے اور تیری اس امید کو زیادہ کرے، اور پھر سر کو سہلاتے ہوئے کہا عبداللہ خوش نصیب وہ ہے جو پہلے بازی لے گئے، کیونکہ تو میری محبت میں رک تو گیا لیکن جن کو میں چھوڑ آیا تھا فجر کے بعد اور جو ابھی کئی سفر طے کر چکے ہوں گے، عبداللہ بن رواحہ نے کہا حضور میں نے تیز سواری اپنے ساتھ رکھی ہے، جلدی سے جا کر ان سے مل جاؤں گا، لیکن حضور نے فرمایا جو پہل پہل چلے گئے نا، اگر تو روح زمین کی ساری نعمتیں خدا کی راہ میں تقسیم کر دے ان کے ثواب تک نہیں پہنچ پائے گا، کہ جو پہلے، اس لیے فرمایا نیکی میں سبقت کرو، آسرا نہ کرو، یہ اپنی فضیلت ہے، ان کی محبت ہے ذات رسالت کے ساتھ، لیکن ان مجاہدین اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے جو لوگ نکلتے ہیں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سنا رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ پھر روانہ ہو گئے، ان کے ساتھ شام کے وقت مل گئے، اور پھر غزوہ موطا میں آپ نے جامع شہادت خنوش فرمایا۔ یہ وہی حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے جو رک کر حضور کے دیدار کے مشتاق ہیں اور جمعہ حضور کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ وہ وہی ہیں، ان کے دل میں حضور کی محبت کا ایسا طوفان ہے کہ اگر حضور کا دراز گوش، یعنی حضور جس جانور پر سواری کرتے ہیں، وہ خچر اگر پیشاب بھی کر دیں تو مسکرا کر کہتے ہیں یہ پیشاب تھوڑی ہے تو مجھ سے زیادہ خوشبو دے رہا ہے، یہ ایسی دیوانگی ہے حضور کے ساتھ اور ایسی محبت ہے کہ حضور جس سواری پر بیٹھیں اس کے پیشاب کو پیشاب نہیں بلکہ مشک اور عطر کہتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کس قدر نثار ہیں اور حضور کی نسبتوں کا کس قدر احترام ہے کہ جانور نہیں جانور کے پیشاب کو بھی آپ فرماتے ہیں اطیب الریح منک، عبداللہ بن ابی کو کہتے ہیں کہ بدبخت یہ پیشاب جو ہے یہ تیرے جسم پر لگے ہوئے مشک سے زیادہ خوشبو دیکھ رہا ہے، اس کو نہ دیکھ عشق سے دیکھ، یہ عشق بتائے گا کہ اس میں بدبو نہیں آ رہی ہے اس میں خوشبو آ رہی ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ غزوہ موطا کے متصل آئے ہیں، صلح حدیبیہ کی مخالفت کی ہے مشرکین مکہ نے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور مکہ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک 10 رمضان المبارک کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں جو جمعہ پڑھایا، قیامت پر ایمان رکھتا ہے میں اسے حکم دیتا ہوں کہ اب جو 10 رمضان کو جو جمعہ آ رہا ہے وہ جمعے میں میرے پاس سب پہنچ جائے۔ اب یہ حکم عام ہو گیا، گرد و نواح میں جتنی بستیاں تھیں، جتنے گاؤں تھے، جتنے علاقے تھے، صحابہ امنڈ کر مسجد نبوی میں آ گئے اور کئی ہزاروں کی تعداد میں صحابہ حضور کی خدمت میں تھے۔ 10 رمضان المبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے، اور فتح مکہ حضرت عمر کے مشورے پر ہوا ہے جس کو آپ جانتے ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شان عظمت ہے۔ انہوں نے صلح نامہ توڑا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور کئی مسلمانوں کو شہید کیا، تو اس کا حل یہی تھا کہ مکہ پر چڑھائی کر دی جائے، حملہ کر دیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ جب طے ہوا تھا، ساری باتیں طے ہوئی تھی، انہوں نے خود مخالفت کی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان کے کئی دفعہ روکنے کے باوجود، وہ ذہن میں آپ کے واقعات آ چکے ہوں گے، ابو سفیان نے پورا زور لگایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف نہ آئیں، اور اس میں کئی باتیں اور کئی ایمان افروز واقعات اس کے اندر پوشیدہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان صحابہ جس کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ پہنچ کر فتح مکہ ہوا، بتوں کو توڑ دیا گیا، مکہ کے اندر جتنے معبد اور مندر بنے ہوئے تھے سارے بتوں کو توڑ دیا گیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پورا ایک نظام اور ایک پوری ترکیب بنانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی غیور صحابہ کو وہاں پر گویا کہ نافذ فرمایا، اور تمام سیاسی حکمت عملی اور تمام معاملات وہاں پر رہ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حل فرمائے، اور حضرت عتاب بن عسید جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے میرے آقا کے علم سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوئے، عتاب بن عسید اور حارث مسلمان ہوئے. سرکار نے عتاب بن عسید کو اپنی سیاسی نیابت عطا فرمائی اور مکہ مکرمہ کا انہیں گورنر بنایا، حضرت معاذ بن جبل کو اپنے علم کی وراثت عطا فرمائی، اور آپ کو مکہ مکرمہ کا مفتی اعظم بنایا، اور فرمایا کہ اب میری جانب سے سیاسی حکمت عملی عتاب بن عسید دیکھیں گے، اور میری جانب سے علم اور تمہیں اسلام سمجھانے کے لیے دین کی تعلیم بتانے کے لیے میرے نائب حضرت معاذ بن جبل ہیں. حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے مکہ کا مفتی اعظم بنایا، اور وہ وہاں پر سرکار تھے کہ بتوں کو توڑ دیا گیا تھا، مندریں ڈھا دی گئی تھی، تو طائف کے کفار جو تھے وہ بدلہ لینا چاہتے تھے. حضور کو پتا چلا کہ جناب طائف کے کفار جو ہیں وہ جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. سید عالم مدینہ نہ گئے. یہ لمبا عرصہ 10 رمضان المبارک ہے، پورا رمضان کا مہینہ نکل گیا ہے، اور ابھی شوال شروع ہو گیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شوال کے اس مہینے میں پتا چلا، سرکار مدینہ جانے کے بجائے طائف کی طرف روانہ ہوئے. طائف پر جب کفار کو یہ پتا چلا حضور آ رہے ہیں، تو طائف کے آگے جو وادی ہے حنین، وہاں پر وہ پہلے سے پہنچ گئے، اور کمین گاہوں کے پیچھے، پہاڑیوں کے پیچھے انہوں نے اپنا گویا کہ پورا انتظام سنبھال لیا اور کمین گاہیں بنا لی. حضور جب حنین کے مقام پر پہنچے، وہاں پر انہوں نے فوراً حملہ کر دیا، بھگدڑ مچ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد کریم کا نام بلند کیا کہ ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے کفار میں بھاگنے والا تھوڑی ہوں، تم اگر یہ گڑبڑ کر دو اور دھوکہ دینے کی کوشش کرو میں بھاگ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا دعویٰ نہیں کرتا. انا ابن عبد المطلب، میرے رگ و پے کے اندر میرے دادا عبد المطلب کا خون دوڑ رہا ہے. حضور بیٹے تو عبداللہ کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اپنے آپ کو اپنے دادا کی طرح منسوب کیوں کیا؟ اس پر بھی ایک بڑی محبت والی بحث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ حضور کو اپنے دادا سے کس قدر عقیدت تھی، اس لیے اپنے آپ کو ابن عبداللہ نہیں کہا بلکہ ابن عبد المطلب کہا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس سے آپ وہ تحقیق و ساری تشریح ویب سائٹ پر موجود ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سنارے سے صحابہ جم گئے، اور صحابہ نے زبردست قسم کا گویا کہ وہاں پر معاملہ کیا. حضور کے چچا ایک ہیں حارث، جنہوں نے اسلام نہیں لایا تھا، اور ان کے صاحبزادے ہیں سفیان، جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر حضور کو بہت تنگ کیا تھا، حضور کو بہت پریشان کیا تھا، تانے دیے تھے، بڑی عجیب و غریب بات کی تھی. لیکن فتح مکہ کے وقت وہ مسلمان ہو گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ان کے دل میں یہ خلش تھی کہ میں نے تو حضور کے دل پر اتنے بڑے بڑے زخم ڈھائے ہیں، کیا کلمہ پڑھنے سے وہ پورا ہو جائے گا؟ کیا حضور مجھے معاف کر دیں گے؟ یہ پہنچے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کے پاس، کہنے لگے حضور سے میری سفارش کر دیجئے. اور حضور کہا سفارش تو ہو گئی جب تو نے کلمہ پڑھ لیا. کہا کہ نہیں، حضور نے مجھے میرے لیے کوئی بشارت کے جملے نہیں فرمائے، حضور نے ابھی تک مجھے مسکرا کر دیکھا نہیں، اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اگر کلمہ خدا کی بارگاہ میں بخشوا دیتا تو سفیان کو کبھی حضور کی مسکراہٹ کی ضرورت نہ ہوتی. فرمایا کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور سے کیا کرنا ہے، اب تو جنت میں چلا جاؤں گا. لیکن فرمایا کلمہ لٹک گیا ہے زمین آسمان کے درمیان، جب تک حضور راضی نہیں ہوں گے کلمہ مقبول نہیں ہوگا. یہ فرق ہے نجدیت کے اندر اور یہ فرق ہے اہل سنت کے اندر، کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کلمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن بھروسہ جب ہوا کہ جب حضور مسکرا کر دیکھیں گے، حضور مسکرائیں گے تو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو جس کو اپنا لا الہ الا اللہ مقبول کرانا ہے، اس پر حضور کی محبت کا خول چڑھائے، اور جس کی عمارت دل پر لا الہ الا اللہ، جس کے دل کی عمارت پر
لا الہ الا اللہ لگا ہو اور وہ عمارت خشک ہو، حضور کی محبت کی چاشنی اور رنگ سے خالی ہو، وہ کلمہ اس کے منہ پر رکھ دیا جائے گا اور کلمہ پڑھنے کے باوجود اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. لیکن جس کے دل کی دیوار پر حضور کی محبت کا رنگ چڑھا ہوا ہو اور پھر اس پر کلمہ مرتسم ہو جائے تو وہی کلمہ خدا کی بارگاہ مقبول ہوگا. اس کو خدا کہتا ہے صبغت اللہ، اللہ کے رنگ سے اپنے آپ کو رنگو اور پھر عبادت کرو. تو خدا کا رنگ جو ہے، خدا کے صبغت جو ہے، وہ رنگ جو ہے وہ اللہ کے حبیب کی ذات ہے. اس کو اس حوالے سے بھی سوچ سکتے ہیں آپ کہ تم میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ ہر شے سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو حضور کی محبت کو ضروری کیوں رکھا گیا؟ اس حوالے سے میں نے وہاں پر ایک بحث پیش کی تھی کہ دل کی زمین ایمان کو کب قبول کرتی ہے، کہ جب اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سبزہ لگ جاتا ہے، اور جب حضور کی محبت کے سبزے سے وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے تو پھر ایمان کا بیج وہاں لگے تو پھر وہ ایمان کا بیج ایک تناور درخت بن سکتا ہے. ورنہ ایک بیج تو بڑا اچھا تھا، زمین بڑی بیکار تھی، بیج پڑی رہی، بیج لگا رہا لیکن اس کے ثمرات کچھ نہ کھل سکے کیونکہ زمین خراب تھی. لیکن زمین پر حضور کی محبت کی حل چل چکی ہو اور حضور کی محبت سے وہ سرسبز ہو چکی ہو، حضور کی محبت سے وہ زندہ ہو چکی ہو، تو اب ایمان کا بیج لگے گا تو پورے جسم کے اندر وہ تناور درخت کے مانند نظر آئے گا. تو اس لیے فرمایا اقبال نے بھی کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. خیر اس میں کئی واقعات محترم سامعین ہوئے ہیں فتح مکہ کے اندر، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حنین کا واقعہ ہو، جب مکہ سے لوٹے حنین کی طرف، تو جہاں پر حضور نے اپنے جد کریم کا ذکر کیا، میں عرض کر رہا تھا کہ سفیان جو حضور کے چچا کے بیٹے تھے تو حضور کی تبسم، حضور کی مسکراہٹ کے پیاسے تھے. اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہا کہ آپ کہیں، تو کہا کہ تم رک جاؤ، ایمان تو لے آؤ. کہا میں حضور کی مسکراہٹ اور رضا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ میں منافق نہیں، میں مخلص ہوں. اگر حضور نے مجھے مسکرا کر دیکھ لیا تو میرے ایمان پر سند ہو جائے گی. تو فرما ٹھیک ہے تم رک جاؤ، میں حضور کے مزاج کو جانتا ہوں، حضرت عباس کہنے لگے. حالانکہ حضور ان کو اپنا والد کہتے تھے لیکن وہ جانتے ہیں کہ حضور کا احترام میرے لیے اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، میں نے بھی اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ان کی بارگاہ کے آداب رکھنے. کہا دیکھ سفیان تو خاموش رہے، میں حضور کے مزاج کو جانتا ہوں، جب آپ کا دل جمال الہی کی طرف راغب ہوگا اور بشارتوں کے دریا آپ بہا رہے ہوں گے اس وقت فوراً میں تیری سفارش کر دوں گا. اور اس وقت حضور جب جمال الہیہ کا نزول اور اللہ کے جمال انوار کا نزول آپ کے قلب پر ہوتا ہے تو حضور پھر کسی سے ناراض نہیں ہوتے ہیں اور خوب بشارتیں دیتے ہیں. تو اگر تیرے بارے میں کوئی بات بھی ہوگی تو تم معافی مانگ لینا اور حضور تجھے بشارت دے دیں گے. جب حضور کی زبان سے بشارت لکھ دی گئی تو جنت تو تیرے لیے دلہن بنا دی جائے گی. اب یہ ہے کہ حنین کے مقام پر جب لوگ بھاگے ہیں تو سفیان کو اشارہ کیا، مزاج جانتے تھے حضرت عباس سرکار کا، کہ حضور کے سامنے آ کر کافروں کو مار. اب وہ حضور کے سامنے آ کر کافروں پر ضرب لگاتے ہیں، ان کو دھکا لگتا ہے، گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں اور لڑ رہے ہیں. سرکار ٹک ٹکی باندھ کر سفیان کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بڑی تکلیفیں دی تھی حضور کو. مکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو روکنے کے لیے بڑے عجیب و غریب کارنامے کیے انہوں نے اور حضور کو ایسے ایسے زخم دیے کہ وہ نہ بھرنے والے کسی اور انسان کو دیے جائیں. تو جب حضور کے سامنے وہ لڑ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو حضور جب دیکھ رہے ہیں تو حضور کے چہرے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ پڑتے ہیں حضرت عباس. فوراً حضور کے کندھے کے قریب منہ لے جا کر کہتے ہیں حضور کیسے اخلاص سے لڑ رہا ہے، دیکھیں حضور، دیکھیں کیسے اخلاص سے لڑ رہا ہے. سرکار نے کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں بڑے اخلاص سے سفیان لڑ رہا ہے. کہا کہ حضور یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے ناراض ہیں؟ سرکار فرما نہیں میں تو ناراض نہیں ہوں. کہا کہ حضور کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ کی مسکراہٹ کا محتاج ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے اس وقت حضور نے ان کو آواز دی، تعالی یا اخی، اے میرے بھائی میرے پاس آ. سفیان کہتے جب میرے کانوں میں حضور کے یہ کلمات پڑے اخی میرے بھائی، تو فرمایا کائنات کے سرخ اونٹ اور سونے کے پہاڑ بھی لا کر میرے قدموں میں رکھ دیے جاتے تو مجھے اس قدر خوشی نہ ہوتی جو حضور کے اس کلمات پر ہو رہی تھی. فرما میں مڑا اور میں نے کہا حضور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور میں نے مجھ سے کہا کہ ہاں میں تم سے کہہ رہا ہوں. کہا میں سینے سے تو نہ لگ سکا، پاؤں پر گر گیا. اور ابن کثیر بھی لکھتا ہے کہ پاؤں پر گر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری پاؤں کا جو تلوہ ہے اس کو چومتے رہے، اپنے ہونٹ سے حضور کے پاؤں چومتے رہے. اب حضور کے پاؤں کے چومنے کے لیے انہیں جھکنا تو پڑا کہ جھکنا نہیں پڑا؟ تو جھکنا منع تو ہے، لیکن اگر دس بوسی ہو اور پا بوسی ہو تو پھر وہ جھکنا منع نہیں ہے، کیونکہ جب وہ حضور کے پاؤں کو چوم رہے ہیں تو جھکے ہیں، جب تو چوم رہے ہیں، صحابہ حضور کے ہاتھ کو چومتے ہیں جھکے ہیں تب تو چوم رہے ہیں، اب حضرت سفیان حضور کے پاؤں کو چوم رہے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، حضرت عباس سے کہا، عباس میرے ان صحابہ سے کہو جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو یہ میرے قدموں میں بیٹھا ہوا سفیان جو میرے پاؤں کو چوم رہا ہے، میرے پاؤں کو چاٹ رہا ہے، یہ ہے وہ جنتی کہ جو میرے پاؤں میں گرتا ہے خدا اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ابھی اگر کسی کا سخت دل حضور کے مقام کو نہ سمجھ سکا اور خدا کی عطا کے مزاج کو نہ سمجھ سکا تو ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ خدا کی عطا کا مزاج یہی ہے کہ میرے محبوب کے قدموں پر ڈھیر ہو جاؤ تو میری عطا کا مزاج یہ کہ پھر وہ نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے حضور سے ہٹ کر تم پیشانی پر اگر پورا شامی کباب بنا لو اور رگڑ رگڑ کر اپنے سر کو پھاڑ لو تو تمہارا کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ سفیان کو دیکھو، کلمہ پڑھ لیا ہے، مقبول بھی ہو گیا ہے، لیکن جب حضور کی مسکراہٹ، حضور کی محبت کے محتاج ہے، جب حضور نے محبت دے دی تو اب خوش ہو گئے کہ اب میں مومن ہوں۔ تو مومن بندہ صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، مومن حضور کی محبت سے ہوتا ہے۔ کلمہ جب فائدہ دیتا ہے، جب حضور کی محبت ہوتی ہے، تو غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، اسی طرح طائف کا سلسلہ تھا، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمانوں نے تمام معاملات کیے، طائف کے اندر بے شمار لوگ مسلمان ہوئے اور وہ ابی مسعود کی شہادت ہوئی ہے اور بے شمار گویا کہ صحابہ کرام وہاں پہنچے۔ طائف سے لوٹ کر، کیونکہ شوال جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، شوال، ذیقعد، ذیلحج، ذیلحج کی 10 تاریخ، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جہاد منع ہے، لڑائی منع ہے، قتال منع ہے۔ حنین کی فتح کے بعد طائف پہنچے ہیں، طائف کا محاصرہ کیا 40 دن کے بعد، اب بڑا لمبا ہو گیا، حضور نے کہا کہ چلو یہاں سے، طائف کا محاصرہ حضور نے ختم کر دیا بغیر جنگ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے تھے اور حرمت والے مہینے میں قتال نہیں ہوتا۔ حضور وہاں سے لوٹے ہیں اور حضور کے اخلاق کریمانہ سے طائف والے متاثر ہوئے اور وہ خود آ کر دار اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اب حضور جب لوٹے ہیں گویا کہ مدینہ منورہ کی طرف، تو اس کے آنے سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ کے مقام پر اپنے اس عمرے کی قضا فرمائی کہ جو حدیبیہ کے مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کو کھول دیا تھا، اور جارانہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھ کر گویا کہ عمرہ فرمایا، جس کو جارانہ کے مقام پر عمرے کو گویا کہ سنت کہا جاتا ہے، اور یہی وہ جارانہ کا مقام ہے جہاں حضرت سراقہ بن مالک کی بشارتیں دی گئی اور انہیں گویا کہ نوازا گیا اور وہ حضور کی پرچی لے کر پہنچے کہ سراقہ اس وقت مجھے یاد کرنا کہ جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ سن 8 ہجری کے آخر میں درس کو ختم کرتے ہوئے 2 باتیں اور رہ گئی، کیونکہ مدنی زندگی ہے، عقیدے کی تو ترتیب مکہ کے اندر ہوتی رہی۔ آپ جمعے کے درس میں ہمارے سورہ انعام کی تفسیر کے اندر عقیدے کی ابحاث سمجھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مکی زندگی کے اندر حضور نے پر عقائد کا زیادہ زور رہا کہ عقائد پھیلائیں، عقائد پھیلائیں، توحید شرک کی مذمت کریں، لیکن جب مسلمان آ گئے، مدینے میں سارے مسلمان موجود تھے، تو اب ایک ملک بن چکا تھا، تو ملک صرف مذہب پر نہیں چلتا، اس میں مذہب کی ایک ونگ سیاسی ہوتی ہے جس کو لایا جاتا ہے، تو مدینے کے اندر پورا سیاسی سیٹ اپ آیا ہے اور پوری سیاسی آئین اور پورا ایک تہذیبی اور سیاسی منشور دیا گیا ہے۔ تو سیاست کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے، وہ کامیاب سیاست ہوتی ہے جس میں رعایا کے اندر امن نافذ ہو جائے۔ سیاست کی جان جو ہے، دین کی جان ایمان ہے، اور سیاست کی جان امن و سکون ہے۔ تو سیاست کی اس لیے جاتی، سیاست کی وجہ کیوں ہے؟ سیاست یعنی تہذیب کو چلانا، دنیا کے نظام میں اخلاق کو نافذ کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ سب امن کی طرف آ جائے، سکون کی طرف آ جائے۔ جب امن ہی نہ رہا تو سیاست کا فائدہ کیا ہے؟ سیاست تو کی ہی امن کے لیے جاتی ہے۔ مثلا 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، آپ چلے گئے، اس کو الگ سمجھایا، اس کو الگ سمجھایا، دونوں کو لا کے ملا دی، یہ آپ نے سیاست کی، اس کو اسلامی سیاست کہتے ہیں۔ یہ کیوں ملایا آپ نے؟ تاکہ سکون ہو جائے، امن ہو جائے، لڑے نا۔ تو سیاست، اسلامی سیاست کا مقصد ہے امن کو نافذ کرنا، سکون کو نافذ کرنا، اور جہاں امن اور سکون ختم ہو جائے وہ سیاست نہیں ہوتی ہے، ہمارے ملک کی طرح ایک جھوٹ کا پالندہ ہوتا ہے، ایک جھوٹ کا پالندہ ہوتا ہے، ایک ڈکٹیٹر اور ایک ظالم کی حکومت ہوتی ہے، ایک یزید کی حکومت ہوتی ہے، اس کو امن نہیں کہا جاتا، اس کو اسلامی سیاست نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ایک اسلامی نظام آ چکا ہے تو اس کے اندر امن کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ قتل کرنا، کسی کو مار ڈالنا، دہشت گردی جو ہو رہی ہے، اس کے لیے قصاص کا حکم اتر چکا ہے. اس نے اس کی آنکھ پھوڑی، لاؤ میدان میں اس کی آنکھ پھوڑو. اس نے اس کا ہاتھ کاٹا، لاؤ ظالم کو اس کا ہاتھ کاٹو. اس نے اس کو مارا، لاؤ اس کے بدلے اس کو کاٹو. اب جناب جب قصاص کا آ گیا تو اب لوگ کسی کی جان نہیں لیتے، ڈر گئے، امن آ گیا. لیکن پھر کیا تھا، لوگ ڈکیتیاں کرتے تھے، لوٹا ماری کر رہے ہیں. ایک ہے چور، ایک ہے ڈکیت. ڈکیت کا تو یہ حکم ہے کہ جناب اس کو مار دو، اور چور کے لیے یہاں پر یہ حکم نافذ کیا گیا ہے کہ جو چوریاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے گھر کے اندر سے گویا کہ ان کی امانتیں اٹھاتے ہیں، تو سن 8 ہجری کے اندر چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ ہو گئی. اور السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. چور ہو یا چورنی ہو، جب یہ پکڑا جائیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہی ہاتھ کاٹنا ان کے لیے سزا ہے. مال مل جائے تو لے لو، مال اگر ضائع کر دیا ہے تو مطالبہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہاتھ کاٹ دیے گئے، اب اس سے مال کا تقاضا نہیں کیا جائے گا. اگر اس نے مال ضائع کر دیا ہے، جزا بما کسبا، یہ سزا ہے اس کے لیے، بما کسبا، جو اس نے کام کیا ہے. مال ہاتھ میں تو لے لو، نہیں ہے تو جناب اس کے گویا کہ ہاتھ کاٹ دینا ہی اس کے لیے کافی ہوگا. تو سن 8 ہجری کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کے احکامات اتارے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شراب کی حرمت کا آخری حکم بھی نازل ہو گیا ہے، اور سن 8 ہجری کے بعد شراب مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے. اظلام، جوا، اسٹاک، سٹا بازیاں، ٹکٹیں، بکیں، یہ جو چلاتے ہیں، مسلمانوں کا ستیاناش کرتے ہیں، ان ظالموں کو خدا ہدایت دے. ہیں یہ بکیں چلاتے ہیں جناب، جو ہے کہ سٹے بازیاں کرتے ہیں، حرام کام سے پھر حلال کی طرف بھاگتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو مزاج الوہیت کو غضب کی طرف لاتی ہے، اللہ کے رسول کو غضب کی طرف لاتی ہے. اور سن 8 ہجری کو اللہ رب العزت نے چور سے متعلق اور شراب کی حرمت سے متعلق اور جوئے کی حرمت سے متعلق سارے احکام نافذ فرمائے. یہ سن 8 ہجری تک کے واقعات کا ایک خلاصہ تھا، لب لباب تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 8 ہجری کو ہم نے تقریباً 11 مہینے میں ذکر کیا ہے، اور اس کا لب لباب ایک درس میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب اس میں کیا کیا باتیں تھیں، اس کو 11 مہینے کے درس میں ہم نے تشکیل دیا ہے، اور وہ سارے ویب سائٹ پہ موجود ہے. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ کی جانب سے توفیق رہی، اور گنبد خضرا سے اس حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے عنایات رہی، تو انشاءاللہ آنے والے درس جو ابھی اتوار آئے گا اس میں انشاءاللہ العزیز اسی وقت بعد نماز ظہر اسی وقت کے مطابق اور اتنی ہی میعاد کے مطابق 109 ہجری کے اندر ہونے والے زبردست ایمان افروز واقعات کو، لمحات زندگی کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں ہمیں سیاسی طرز زندگی بھی پتہ چلے گی، مزید حضور کے اخلاق پتہ چلیں گے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کے عشق کے بے شمار واقعات پتہ چلیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں پتہ چلیں گی، اور بحیثیت مسلمان ہیں ہم، ہمیں اپنا اور تعارف پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں، ہمیں اپنا تعارف یہ حضور کی کتاب سے پتہ چلے گا، حضور کی زندگی سے پتہ چلے گا. حضور کی زندگی مومنین کے لیے آئینہ ہے، جو حضور کی زندگی کے قریب آتا ہے اسے دراصل اپنی زندگی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ مولا جو کچھ کہا گیا اسے اپنی پاک دربار میں قبول فرما. مولا اس درس کی برکت سے ہمارے ملک میں امن کو نافذ، سکون کو نافذ. مولا ہمارے ملک کو، ہمارے ملک میں رہنے والوں کو، اور اس روئے زمین پر جہاں جہاں پر اہل ایمان موجود ہیں، مولا ان کو دہشت گردی سے، دہشت گردوں سے، زمینی آسمانی تمام آفات اور بلیات سے مولا محفوظ فرما. مولا کریم ہماری جانوں کی حفاظت تو فرمانے والا ہے، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والا مال عطا فرما، عافیت والی شہرت عطا فرما، عافیت والی عمر عطا فرما، عافیت والی موت عطا فرما. مولا ناگہانی مصیبتوں سے، ناگہانی آفتوں سے، زمینی آسمانی ناگہانی بلاؤں سے مولا ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، مولا تمام مسلمانوں کو محفوظ و ممنون فرما. مولا کریم ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا یہاں پر یہ مسلمان دور دراز سے آئے ہیں، تیرے محبوب کی محبت میں آئے ہیں، تیرے محبوب کے ذکر کو سننے کے لیے آئے ہیں. تیرے محبوب کی زندگی انسانیت کا دستور ہے، مومنین کی زندگی کا دستور ہے. مولا اس کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اور جو دین سمجھنے کے لیے کہیں نکلتا ہے تو اس کی مغفرت کرتا ہے. مولا کریم ہم بہت چھوٹے اور انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ تو ہم سے کیا کام لے رہا ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پر یہ ہماری فکر گھٹیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم تو مادہ پرست لوگ ہیں، لیکن مولا ہم جب تیرے محبوب کی زبان کردہ بشارتوں پر دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم جیسے نکمے اور فضول لوگوں کو تو نے کس چیز کی سعادت کا فرمایا کہ ہم تیرے محبوب کے ذکر کے لیے جمع ہوئے، سیرت کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ مولا تیری عطا سے اور تیرے محبوب کی صدقے سے اس کی برکتیں ہم دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، قبر میں بھی دیکھیں گے اور محشر میں بھی دیکھیں گے. مولا حاضران محفل کے تمام جائز مقاصد کو، ہماری زبانیں اگر گندی ہیں تو مولا یہ ذکر بہت پاکیزہ ہو رہا ہے، جن کا ذکر ہوا ہے وہ ذات بہت پاکیزہ ہے، ان کے صدقے مولا حاضران محفل اور مجھ ہیج مدا کی مولا کریم تمام قلبی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سینے کی تنگی سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے سینوں کو کشادہ فرما لے، اپنے دین کے لیے، اپنے محبوب کتاب کے لیے، ایک مسلمان بھائی کے احترام کے لیے، دین کی فروغ کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، ہمیں اپنے والدین اپنے سے بڑے کا ادب کرنے کی توفیق مرحمت فرما. آئیے ان تمام جائز مرادوں کو اپنے دل میں شامل کر لیجئے اور ان تمام کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اللہ کو راضی کرنے کا، اس کے محبوب کو خوش کرنا ہے، اس کے محبوب کی تعریف کرنا ہے. آئیے امام ربانی حضرت امام بوسری علیہ رحمت کی زبان سے صادر شدہ حضور کے پسندیدہ کلمات جس سے حضور خوش ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. حضور خوش ہو گئے تو ساری دعائیں مقبول ہو گئی، حضور خوش ہو گئے سب مقبول ہو گیا. ہمیں اللہ نے صرف اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم دنیا کے لیے دعائیں کرتے رہے، دنیا ہی ہماری بنتی رہے، ہم تو دنیا میں ایک مسافر ہیں، تو ہم اس غرض کے ساتھ دعا کریں کہ یہ دعائیں ضائع نہیں ہوتی ہیں بلکہ آخرت کا ذخیرہ اور دنیا میں آفات اور بلیات کو رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. ہم مادہ پرست نہ بن جائیں کہ ابھی جو دعا کی وہ مقبول ہو جائے، یہ مومن کا شہوا نہیں ہے. اور جس شخص کے یہ اندر یہ فکر ہے وہ نکال دے، کیونکہ یہ فکر دل میں ایمان کو نہیں آنے دیتی اور زبان پر حضور کی محبت کی چاشنی کو نہیں آنے دیتی. آئیے حضور کی مدحت کرتے ہیں، حضور کی مدحت سے رب خوش ہوتا ہے اور رب جس کا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا واغفر لنا شیدیہا واغفر لقارئیہا سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولایا صل آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم. بحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آئیے تجدید ایمان، تجدید کلمہ کی نیت کرتے ہوئے مل کر ان تمام معزز مسلمانوں کے اجتماع میں کی برکت سے ایک دفعہ پھر تجدید کلمہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ.